إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت کریمہ کے تحت چار باتیں بتانی ہیں. پہلی بات، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں اللہ تعالی کے مخاطب اہل ایمان، جس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کر کے جو حکم ارشاد فرما رہا ہے، اس پر عمل سے قبل ضروری ہے کہ بندے کا ایمان درست ہو، اس کا ایمان راسخ ہو، اور اس کا ایمان قابل قبول ہو. اگر اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے، تو اس کے بعد جو حکم اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اسے ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. ایمان کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث جبریل ہے، جبریل امین انسانی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت سے سوالات کیے. ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، بتائیے ایمان کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان چھ اصولوں کا نام ہے. اصل اول یہ ہے کہ اللہ کو مانو. اصل ثانی، اللہ کے فرشتوں کو مانو. اصل ثالث، اللہ کے رسولوں کو مانو. اصل رابع، اللہ کی کتابوں کو مانو. اصل خامس، قیامت کے دن کو مانو. اور اصل سادس، تقدیر کو مانو. ان تمام چیزوں کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے قواعد کے مطابق مانا. اگر کسی چیز میں فرق آ جائے تو بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اور ایمان کی حیثیت ایک اساس کی, لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, اس وقت تک تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان درست نہ ہو جائے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ, اس کا ایمان راسخ ہو, ایمان کامل ہو, ایمان درست ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا کتب علیکم الصیام سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا قابل غور, ان چھ اصولوں کو پڑھو, ان کو سمجھو, اور ان کے تعلق سے اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنا عقیدہ بالکل شریعت کے قواعد کے مطابق بنا دو تاکہ ایمان قابل قبول ہو. اب ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے اور ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ کسی قبر کا مجاور ہو, کسی قبر کا طواف کرے, کسی قبر پر سجدہ کرے, اس نے اللہ کو نہیں مانا. ان تمام چیزوں کو صحیح سمت پر قبول کرنا یہ صحت ایمان کی نشانی. اور کسی چیز میں کوئی فرق آ جائے اس بندے کا ایمان ختم ہو گیا اور اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے عبداللہ بن عمر کا قول ہے, لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما قبله الله منكم حتى تؤمنوا بالقدر, اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو. تقدیر بھی اصول ایمان میں سے ایک اصل ہے. اگر ایمان بالقدر میں فرق آ جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. اب ایک شخص اللہ کو مانے اور اس کی دستگیری میں کسی اور کو شریک کر لے, غریب نوازی میں کسی اور کو شریک کر لے, اس کا ایمان ختم ہو گیا, اس کے لیے کتب علیکم الصیام کا امر قطعاً مفید نہیں. وہ تو یا ایھا الذین آمنوا کی منزل پر ناکام ہو چکا. ایک شخص رسول کو مانتا ہے, رسول سے محبت نہیں کرتا, وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا, کافر ہے. ایک شخص رسول کو مانتا ہے لیکن رسول کے فرمان کی موجودگی میں کسی اور کے قول کو ترجیح دیتا ہے, اس نے کیا مانا؟ اس کا ایمان قابل قبول نہیں. لہذا کتب علیکم الصیام سے قبل ایمان کی صحت مشروط ہے. ایمان باللہ صحیح ہو, ایمان بالرسول صحیح ہو, اصول ستہ کا فہم صحیح ہو, اور یہ ایک مکلف کی اولی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چھ قواعد کو پڑھے, ان کو سمجھے, تاکہ اس کا ایمان راسخ ہو, ایمان قابل قبول ہو. اللہ کا یہ فرمان اہل ایمان سے کہ جو لوگ ایمان لا چکے اور جن کا ایمان سمر چکا, اب تم سنو کہ کتب علیکم الصیام, یہ دوسری بات ہے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے, من شہد منکم الشہر فلیصم, ہو جو شخص اس مہینے کو پا لے وہ لازمن روزے رکھے. چند لوگ مستثنا ہیں, جیسے مسافر ہے, مریض ہے, یا وہ عورت جس کے ایام آ چکے, وہ بعد میں قضا کریں گے, لیکن فرضیت قطعی ہے. ہاں ایسا مریض
جو بعد میں قضاء پر بھی قادر نہیں اور جس کا مرض دائمی ہے اور صحت کا امکان نہیں ہے وہ فدیہ ادا کر دے. یہ فدیہ بھی فرضیت ہی کی ایک شکل ہے. ابن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو ایمان کی پانچ بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد شہادتیں, اللہ کی توحید کی گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. دوسری بنیاد نماز. تیسری بنیاد زکات. چوتھی بنیاد روزہ. اور پانچویں بنیاد بیت اللہ کا حج جس میں طاقت ہو. تو یہ پانچوں اسلام کی بنیادیں ہیں. اور عمارت کی مضبوطی بنیادوں کی پختگی پر قائم ہوتی ہے. تو ان پانچوں بنیادوں کو اپنانا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ شریعت کے احکام لازم و ملزوم ہیں. خاص طور پر یہ پانچ فرائض, ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا, روزہ رکھتا ہے, اس کا روزہ قابل قبول نہیں. نماز پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, اس کی نماز قابل قبول نہیں. یہ پانچوں فرائض اور ارکان جو ہیں یہ باہم لازم و ملزوم ہیں. روزہ فرض ہے, روزہ رکھا جائے, یہ اللہ کی طرف سے شرعی فریضہ ہے, اس کی فرضیت کو سمجھا جائے. تیسری بات یہ بتانی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ روزہ تم سے قبل بھی فرض تھا, پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. یہ اللہ کا ایک دائمی فریضہ ہے جو اللہ نے ہر قوم کو دیا. یہ روزے کی اہمیت کی دلیل. اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ ایک بڑی اہم چیز ہے, اس کی حیثیت بڑی موقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو یہ فریضہ عطا فرمایا. اسی لیے اس کے جو فضائل ہیں وہ منفرد نوعیت کے ہیں. روزے کے فضائل میں سب سے جو اصل اور اہم حدیث ہے صحیح بخاری میں, محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. ابن آدم کا ہر عمل ثواب کے اعتبار سے بڑھایا جاتا ہے. ہر عمل ثواب کے اعتبار سے اسے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے, اس کے اجر کو ثواب کو کئی گنا بڑھایا جاتا ہے. الا الصوم, فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی دس گنا بڑھ سکتی, الى 700 ضعف, سات سو گنا تک. کہ بندہ ایک نماز پڑھے اس میں توجہ خشیت اتنی کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دے دے, ایک نماز کے بدلے 700 نمازوں کا ثواب دے دے. یہ بندے کے عمل کی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, اذا حسن اسلام المرء, جب کسی بندے کا اسلام اچھا ہو جائے, اس کا اسلام سچ جائے, بن جائے, اللہ کو پسند آ جائے, قوت عقیدہ کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، ریاکاری سے بچنے کے اعتبار سے بندے کا اسلام اچھا ہو جائے تو کل حسنت یعملها، پھر وہ جو نیکی کرے گا تکتب عشرت انفالها الى 700 ضعف، وہ کم از کم 10 گنا لکھی جائے گی 700 گنا تک. یہ ہر نیکی کی شان. فرمایا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کے تعلق سے اللہ کا فرمان ہے، فانه لی، وہ میرے لیے، وہ انا اجزی بہ، اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا کی تحدید نہیں، باقی ہر عمل کی جزا کی تحدید ہے. ہر عمل 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے. بندہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھ لے 1,00,000 نماز کا ثواب، یہ تحدید ہے، اور یہ ثواب کی معمولی نہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ روزے کا کیا ثواب ہوگا جس کی تحدید ہی نہیں، جو اللہ نے عطا فرمانے بغیر کسی حد کے، جس کی تحدید بندوں کے ذہنوں سے بالا ہے، بندوں کے ذہنوں سے برتر ہے. تو یہ اس کی انفرادی شان. اور انا عجزی میں ہی میں ایک اور نقطہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں نے دینی، یعنی روزے کی جزا ضرور ملے گی، اس کا ثواب ضائع نہیں ہوتا. صرف بندے کی اساس درست ہو، توحید ہو، عقیدہ ہو، توحید کی سلامتی ایک بڑی نعمت ہو. بندہ اگر نیکوکار ہو اور عقیدے میں ایک ذرے کے برابر شرک آ جائے، ساری نیکیاں برباد. اور بندہ اگر گناہگار ہو لیکن توحید راسخ ہے، توحید کا فہم موجود ہے، تو توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو. بقول ابن رجب رحمہ اللہ کے کہ توحید میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اس کا ایک ذرہ اگر گناہوں کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو توحید کا وہ ذرہ ان گناہوں کو جلا کے راکھ کر دے گا. بھلا اللہ کی توحید کے مقابلے میں کون سا گناہ ٹھہر سکتا ہے؟ اس لیے توحید کا فہم حاصل کرو. یہ مت سمجھو کہ ہم توحید کو سمجھے ہوئے، اس کو پڑھو، اس کا فہم حاصل کرو. یہ بڑی ایک برگزیدہ نعمت ہے، موحدین کی بڑی اونچی شان. تو اگر اساس درست ہے تو روزے کا اجر ایک تو بے انتہا ہے، بلا تحدید ہے، اور دوسرا اس کی جزا ضرور ملنی، اس کا بدلہ اللہ نے ضرور عطا کرنا، کیونکہ بعض اعمال کے بدلے ضائع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ اگر حقوق العباد میں زیادتی کر جائے، کوتاہی کر جائے، تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں. جس جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو نیکیاں مل جائیں گی، لیکن روزے کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اس کی جزا ضرور ملنی. مانا یہ نیکی قائم ہے، اس کا بدلہ ضرور ملنا. وہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کیسے دے. روزے کی عظیم شان ہے، ایک تو اس کا ثواب لامحدود ہے اور دوسرا اس کا ثواب ضرور ملنا اگر کوئی مانے نہ ہو. مانے کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی، ایمان کی خرابی، عقیدے کا بگاڑ، توحید کا خلل اور توحید کا اضطراب. اگر یہ مانے نہ ہو تو روزے کا ثواب ضرور ملنا. پھر دوسری اس کی شان یہ ہے کہ وَلَا خُلُوقُ اَفْوَاهِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے. یہ بات کیوں بتائی؟ یہ اس کی فضیلت کا ایک منفرد اسلوب ہے. حالانکہ وہ بو نفرت کے قابل ہوتی ہے، بندہ خود پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس شخص سے اتنا پیار ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی کہ باقی باتیں تو چھوڑو، اس کے منہ کی بو بھی مجھے کستوریے سے بڑھ کر محبوب ہے، جنت کے مسک سے زیادہ محبوب ہے. تو باقی چیزوں سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی. جبکہ روزے دار انسان کی جو سب سے مکروہ چیز ہے وہ بھی اللہ کو کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے. یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار انسان سے کس قدر محبت کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ فرمائی، بل سائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اللہ تعالی دو موقعوں پر روزے دار کو خوش کر دے گا، فرحت عند فطر ہی فرحت عند لقاء ربی ہی. ایک فرحت افطار کے وقت اللہ خوش کر دے گا. اس فرحت کی دو صورتیں، ایک ظاہری صورت اور ایک معنوی صورت. ظاہری صورت یہ ہے کہ دن بھر کا فاقہ برداشت کیا، پیاس جھیلی، شہوات نفس سے گریز کیا، اب افطار کا وقت آ گیا، اللہ کی نعمتیں سامنے ہیں، ان کو کھانے کا اور پینے کا وقت آ گیا. یہ چیز خوشی کا باعث ہے، یہ ظاہری خوشی. اور معنوی خوشی سے مراد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان مد اللہ اتقا، اللہ تعالی کے کچھ بندے اتقا ہیں. اتقا وہ بندے جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی تھی، جو جہنم میں لکھے جا چکے تھے، مگر اللہ رب العزت ان کے روزے کو قبول کر کے عین افطار کے وقت ان کو جہنم سے بری کر دے گا. یہ مان کے خوشی کہ یہ قبولیت کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی. یہ مان کی خوشیاں، دعائیں قبول ہوتی، گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی. لسائم فرحت، روزے دار کے لیے دو فرحت. اور دوسری فرحت، فرحت عند لقاء ربی، دوسری فرحت اس وقت نصیب ہوگی جب دنیا کو چھوڑ جائے گا اور اپنے پروردگار سے جا ملے گا. کہ آج اس کا کوئی سہارا نہیں، دنیا میں بڑے سہارے ہیں، خادم ہیں، اولاد ہیں، متعلقین ہیں، دنیا کی دولتیں ہیں، مال ہیں، بڑے سہارے ہیں، لیکن مرتے ہی سہارے چھن جائیں گے. روزے دار انسان کو آج اللہ خوش کر دے گا، اپنی رحموں سے اس قدر نوازے گا کہ اسے خوش کر دے گا. یہ موقع جو بڑا نازک ہے، بڑا حساس ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، دنیا سے فراق کا موقع، اللہ اس موقع پر راضی کر دے گا. تو یہ روزے کے فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم سبعین خریفا، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا، 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا. یہ سب اس روزے کی انفرادی فضائل ہیں جو اور کسی نیکی کو حاصل نہیں ہے. روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، یہ فاقہ بذات خود اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو تبنگری اور مالداری سے زیادہ فقر پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی فقر و فاقہ پر رکھا، مال نہیں دیا. وہ ذات جو کسرا اور کیسر کے قدموں میں دولتوں کے ڈھیر لگا دینے پر قادر ہے، وہ اپنے پیغمبر کو دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. اپنے پیغمبر کو مالا مال کر سکتا ہے، اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو مالا مال کر سکتا ہے، لیکن یہ مال و دولت یہ اکمل احوال میں سے نہیں ہے، اکمل احوال میں فقر و فاقہ ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب عمر رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے، دنیا کی رنگینیوں کا موضوع آ گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ آج کھانا پینا بڑھ چکا، لوگ خوب کھاتے اور پیتے ہیں، رہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذل یوم یلتمی ما یتدقل. میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ بعض اوقات پورا پورا دن بڑے اضطراب اور بڑی بے قراری میں گزارتے بھوک کی وجہ سے، اور گھر میں کھانے کے لیے دقل نہ ہوتی. دقل جو سب سے ردی کھجور ہے، جس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، وہ کھجور تک گھر میں نہ ہوتی. فرماتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن چاند گزر جاتے اور گھر میں آگ نہ جلتی, چولہا نہ جلتا, کھجوروں اور پانی سے گزارا ہوتا, تو یہ فقر اور فاقے کی حالت زیادہ اکمل اور زیادہ پسندیدہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی. ورنہ اللہ اپنے پیغمبر کو دولتیں دے سکتا ہے, مال دینے پر قادر ہے. پھر نبی علیہ السلام کو بھی پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما احب ان احدا لی ذهبا, مجھے یہ بات پسند ہی نہیں کہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے, مجھے یہ پسند ہی نہیں, میری یہ خواہش ہی نہیں. اور اگر اللہ نے بنا دیا احد پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے ادا کر دیا تو تین دن میں ختم کر دوں گا, خرچ کر کے اللہ کی راہ میں لٹا دوں گا, تین دن میں خرچ کر دوں گا, ایک دینار باقی نہیں بچاؤں گا. ہاں اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی ساتھی, میرا کوئی دوست مقروض ہے, اس پر ایک دینار قرضہ ہے اور وہ سفر پر ہے, تو اس کا دینار محفوظ رکھوں گا, اپنے پاس اپنے گھر میں رکھوں گا سنبھال کے کہ وہ آئے اور مجھ سے وہ دینار لے کے قرضہ ادا کر دے. اس کے علاوہ سارا مال خرچ کر دو. یہ فقر و فاقہ کی حالت ایک اتم اور اکمل افضل حالت ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا. روزہ بھی ایک معین وقت میں فاقہ برداشت کرنے کا نام, تو اللہ تعالیٰ کو یہ حالت پسند ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ نبی علیہ السلام تو فقر سے پناہ مانگتے تھے, اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے یہ بات ثابت ہے کہ یا اللہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں. تو بھائیو یہ وہ فقر ہے جو فقر بندے کو گمراہ کر دے, جو فقر بندے کو حرام پر آمادہ کر دے, جو بندہ فقر پر راضی ہو جائے, فقر پر مقتنع ہو جائے اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے, حرام کے دروازے نہ کھولے, تو اس کے لیے فقر ایک نعمت ہے. اور جو بندہ پھسل جائے اور فقر کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے, گمراہی کی طرف مائل ہو جائے, تو اس کے لیے فقر واقعی ایک عذاب ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا, کم عاقد عاقد آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا, ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النہیر زندیقا. کتنے علماء فضلاء وہ پریشان ہیں اپنی معیشت کی وجہ سے, اور کتنے جاہل ہیں جو دولتوں میں کھیل رہے ہیں. اس تقسیم نے بہت سے علماء کو گمراہ کر دیا, ان کو زندیق بنا دیا کہ ہم صاحب عقل ہیں, صاحب علم ہیں, صاحب فن ہیں, لیکن بھوکے مر رہے ہیں, اور فلاں جاہل ہے اور دولت سے کھیل رہا ہے. اس تقسیم پر وہ راضی نہ ہو سکے اور زندیق بن گئے. جناب علی بن ابی طالب کا شعر ہے, رضینا قسمت الجبار فینا دنا علم جہال مال فإن العلم فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق اللہ غالو. اے اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں کہ تو نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا, اس تقسیم پر میں راضی ہوں. تو کچھ لوگ فقر پر راضی ہیں اور کچھ پریشان ہیں. جو پریشان ہیں, جن کے پھسلنے کا امکان ہے کہ وہ حرام کی طرف مائل نہ ہو جائے, ان کے لیے واقعی ایک عذاب ہے, ان کو فقر سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فقر پر سکینت دے دے اور فقر پر صبر کی توفیق دے دے کہ وہ کسی حرام کا ارتکاب نہیں کرتے, ان کے لیے فقر ایک نعمت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اسی حال پر رکھا, پوری زندگی گزر گئی اسی طرح. گھر میں رات کو جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہ ہوتا, بعد اس کو ادھار مانگتے, تین دن چاند گزر جاتے, گھر میں آگ نہ جلتے. تو روزہ بھی اسی فقر اور فاقے کو برداشت کرنے کا نام, جو اس کی فضیلت کی دلیل ہے کہ کتنا یہ افضل اور کتنا موقع امر ہے اور کتنا اللہ کی رضا کا باعث ہے. لہذا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ رونے کی فضیلت کا مظہر ہے کہ روزہ اللہ نے ہر قوم کو دیا, ہر امت کو دیا. چوتھی بات یہ بتانی ہے کہ لعلکم تتقون, روزے کا مقصد, روزے کی غایت, روزے کی غرض وہ یہ ہے کہ تم میں تقویٰ آئے, تم متقی بن جاؤ. اور یہ سب سے باقیلہ غرض ہے, یہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ غایت ہے کہ انسان میں تقویٰ آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. روزہ تقویٰ پیدا کرتا, روزہ تقویٰ پیدا کرتا, یہ روزے کی فضیلت کا مظہر ہے کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوتا. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اور تقویٰ سب سے مفید چیز ہے. بس اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان پر غور کر لیجیے. اللہ پاک کا فرمان ہے, وتزوجوا فإن خیر الزاد التقوی, کہ زاد راہ کا انتظام کر لو سفر آخرت کے لیے. سعاد راہ کا انتظام کر دو. سفر آخرت کب شروع ہوگا؟ جب انسان کی موت آ جائے. اذا من مات فقط قامت قیامت ہو. جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی. اب کسی کو معلوم نہیں کیا بیت رہے, اسے معلوم قیامت قائم ہو جاتی. بڑا طویل سفر. فرمایا کہ متزوج ہوں اس طرح. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تحشرون حفاتا عراتا حمرا. تو قیامت کے وقت تم اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مخدوم خطرہ نہیں ہو, ننگے پاؤں اٹھو گے ننگے بدن اٹھو گے بالکل برہنہ. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جانو بن مصر یندر اپاد ملا بعد. مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے ایک دوسرے کو سب دیکھیں گے برہن کی دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا الامر اشد یا عائشہ. ایسا نہیں, معاملہ اس سے سخت ہوگا, اتنا گمبھیر معاملہ ہوگا کہ اس کا کسی کی توجہ ہی نہیں ہوگی. یا رساد فرمایا کہ ذات راہ تیار کر لو, ذات راہ تیار کر لو, کیسی کیسی گھاٹیوں سے گزرنا ہے اس کے لیے ذات راہ تیار کر لو. آج رضی اللہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا ہم تب کروں اہل یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمل کا مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں؟ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے یوں پوچھا کہ ہل یذکر حبیبہ ہل یذکر الحبیب حبیبہ یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ قیامت کے دن اپنے پیاروں کو یاد کریں گے؟ عائشہ کو معلوم تھا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی پیاری ہوں, کیا لوگ اپنے پیاروں کو یاد کریں گے؟ یہ بات اس لیے پوچھی کہ یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کے پیغمبر کی پیاری. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور اپنے آپ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا من حق الناس الیہ, اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے بڑھ کر کس سے پیار ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. پوچھا من الرجال, مردوں میں سے کس سے پیار ہے؟ فرمایا کہ ابو ہے, عائشہ کے ابو سے پیار. یہ معلوم تھا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی پیار. اگر شافعی کہتے ہیں مسرور الطاقری عائشہ کی شاگرد ہے, جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کا ذکر ان الفاظ سے کیا کرتے تھے کہ حدثتنی صادقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرات من فوق سبع سماوات, کہ یہ حدیث مجھے اس شخصیت نے سنائی جو کہ صادقہ سچی ہے, بنت صدیق اور صدیق کی بیٹی, ایک سچے انسان کے بیٹے, اور حبیبۃ حبیب اللہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے, اللہ کے حبیب کی پیاری. المبرات من فوق سبع سماوات, جس کی برات آسمانوں کے اوپر سے اتری, ساتھ آسمان سے اتری. تو پوچھا کہ کیا قیامت کے دن لوگ اپنے پیاروں کو یاد رکھیں گے؟ مانا یہ کہ میں اللہ کے پیغمبر کی پیاری ہوں, مجھے آپ یاد رکھیں گے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما فی ثلاثۃ مواطن فنا, عائشہ تین گھاٹیوں میں نہیں, تین گھاٹیوں میں بھول جائیں گے. ایک اس وقت جب میزان قائم ہوگا اعمال تلیں گے, اس وقت یاد نہیں رکھوں گا, کوئی یاد نہیں رکھوں گا, لوگ اپنے پیاروں کو بھول جائیں گے. وہ بڑا گمبھیر رہا کیونکہ میزان بڑی دقت کے ساتھ اعمال پر تولے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ضرور اعمال اعمال تولے جائیں گے. فمن بجحت سیئات ولا حسنات مثقال حبۃ خردل دخل النار, اس طرح اعمال تولیں گے کہ جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں چلا جائے. اتنا فرق, یہ میزان اتنے فرق کو ظاہر کرے گا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر گناہ بڑھ گیا نیکیوں سے تو جہنم میں چلا جائے. اور پھر یہ میزان اللہ تعالی نے اس میں صلاحیت رکھی کہ یہ اعمال کو تولے گا اخلاص کے ساتھ, اس میزان کو بندے کا اخلاص دکھائی دے گا کہ یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, یہ نماز اخلاص کے ساتھ پڑی گئی یا ریاکاری کے ساتھ, یہ روزہ اخلاص کے ساتھ ہے یا ریاکاری کے ساتھ. اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا
تو میزائل تولے گا ورنہ میزائل اس کو باہر نکال دے گا, اس عمل کو وزن کے قابل نہیں سمجھے گا. اتنا دقیق وزن, اتنی گہری نظر, کون یہاں بچے گا؟ فرمایا گیا عائشہ اس گھاٹی میں سب اپنے پیاروں کو بھول جائے گا, دوسری گھاٹی وہ جب آمال نامے اڑیں گے اور تمہیں دکھائی دے اور تاک تاک کر کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں گرا جائے, اس وقت سب بھول جائیں گے, کوئی پیارا یاد نہیں آئے گا. یبصرون باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا, حال نہیں پوچھے گا, سوال نہیں کرے گا تیرا کیا حال ہے, شوہر بیوی کو دیکھے گا لیکن حال نہیں پوچھ سکے گا کہ تیرا کیا ہے. نفسی نفسی کا حال ہوگا, لوگ اپنے پیاروں کو بھول جائیں گے, جب اعمال نامے اڑتے نظر آئیں گے کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں, اور تیسری گھاٹی کہ پورے اخلاص سے گزرنے کا وقت آ جائے. تو یہ آسات قیامت کتنے گمبھیر, اللہ پاک کا فرمان ہے کئی فتح تک ہوں ان کا فرد ہوں یوں شیبا, اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر دور پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے, کیسے بچ سکو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگو اللہ نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز, اس دن تم دیکھو گے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی, بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوئے, جب وہ دن قائم ہوگا تو وہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی, حالانکہ اس عمر کا بچہ ماں کو بڑا پیارا ہوتا ہے, بھول جائے گا, اس سے غافل ہو جائے گی. اور حاملہ عورت شدت غم کی بنا پر اپنا حمل بنا کر دے گی. یہ آیتیں سفر میں اتری, نبی علیہ السلام سفر پر تھے, جب آیتوں کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر لیا اور ان دو آیتوں کی تلاوت فرمائی اور ساتھ ہی اس زلزلے کا تعارف کرایا کہ وہ زلزلہ کیا ہوگا, ماحول ناچی کیا ہوگی. صحابہ کرام پر سناٹا چھا گیا اس بات کو سن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونادا آدم, آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ابن اسباس النار, اے آدم جہنم کا لشکر تیار کرو, من ذریت اپنی اولاد سے, عیسائی تمہاری اولاد, جہنم کا گروہ تیار کرو اور ان کو جہنم میں بھیجو. آدم علیہ السلام پوچھے گا ما بعث النار یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے, لشکر کیا ہے جہنم کا؟ اللہ فرمائے گا من کل الف تسع مئۃ وتسع وتسعون, ہر ہزار میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی. صحابہ کرام پر سناٹا جاری ہو گیا, صحابہ کرام زاروں کے زار رو رہے, اتنی بڑی تعداد جہنم کی اور جنت والے اتنے تھوڑے. پھر نبی علیہ السلام نے اس امت کو بشارت دی, فرمایا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تم کا پوری جنت والے میں چوتھائی حصہ ہو. صحابہ نے سبحان اللہ کا اللہ اکبر کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بل شطر اہل جنت, تم اہل جنت کا نصف, تمام امتیں جو جنت میں جائیں گی ان میں آدھے تم ہوگی. اس امت کا بڑا اونچا مقام, بڑی اونچی شان, لیکن یہ معاملہ کتنا خوفناک ہے کہ جہنم کا باعث اور جہنم کا گروہ ہر ہزار میں سے 999. فرمایا کہ یہ قیامت کی ہولناک, یہ قیامت کا زلزلہ ہے, یہ مناظر ہے قیامت کے. فرمایا کہ تزوجوا زیادہ رہ کے انتظام کر لو. اب اللہ تعالیٰ جو ان مناظر کو جانتے اس نے زیادہ رہ بھی بتا دی, اسے معلوم کہ سب سے بہترین زیادہ رہ کیا ہوگا. فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوى, سب سے بہترین زیادہ رہ تقوی, متقی بن جاؤ, تقوی کا انتظام کر لو, تقوی کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دو, یہ بہترین زیادہ رہ ہے. میں بتا رہا ہوں جو قیامت کی گھاٹیاں اور خوفناک منظر ہیں ان میں سب سے بہترین زیادہ رہ تقوی. لعلکم تتقون،
روزے فرض کیے گئے
تاکہ یہ روزے جب ختم ہو تو تم متقی بن چکے ہو، اپنی تربیت کروا کر روزے کی درسگاہ میں پوری طرح کنگن بن جاؤ، متقی بن کے باہر نکلو، تم میں تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے. تقوی تین چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول کی تھا، نمبر دو یہ کہ کوئی گناہ نہ کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، اور نمبر تین یہ اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو فوراً توبہ کر دیجیے.
تو اپنے روزوں کو ایسا بنا لو کہ واقعی تقوی آ جائے،
روزے قابل قبول ہوں. قابل قبول کب ہوں گے؟ تب کچھ ممانع سے اجتناب کیا جائے،
عقیدہ صحیح کر دو، ایمان کی صلابت، ایمان کی پختگی،
روزے کی قبولیت کا باعث ہے.
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام ہوا یہ فقط اشرک،
لوگوں دکھاوے کا روزہ شرک ہے. روزے کی حالت میں جو دکھاوے کا کام کرو گے وہ شرک پر منتج ہوگا،
روزہ کہاں قبول ہوگا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی اذا طعامه وشرابه، جو شخص روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. قول زور ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو وہ قول زور ہے، اور عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو، کوئی بے عملی ہو، کوئی بدعملی ہو. روزے کی حالت میں اگر ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور علماء صرف میں سے ایک عالم محمد بن منقدر، بڑی چوٹی کے محدث تھے، ان کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال، یہ ڈھال تم کو بچائے گی گناہوں سے اور قیامت کی جہنم کی آگ سے. لیکن فرمایا کہ من اغتاب، من اغتاب، جو شخص غیبت کرتا ہے تو اس کی اس ڈھال میں سوراخ ہو جاتا، اس کی اس ڈھال میں سوراخ ہو جاتا، پھر وہ ڈھال کسی قابل نہیں رہتا. ہاں اگر استغفار کر لے تو اس سوراخ پر پیمن لگ جاتا ہے اور وہ ڈھال دوبارہ گر جاتا، جڑ جاتی ہے اور صحیح ہو جاتا. تو قول زور سے بچو، عمل زور سے بچو، ریاکاری سے بچو،
روزے میں اچھائی پیدا کرو.
اچھائی کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن کی تلاوت سے، کیونکہ روزہ اور قرآن ان دونوں کا آپس میں ساتھ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن بس سیام اشفعان،
قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں مل کر شفاعت کریں گے.
بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، حساب و کتاب شروع ہو رہے،
ایک طرح سے آواز آئے گی، یا رب انی معذور من النوم،
اے اللہ اس شخص نے رات کو سوئے نہیں دیا، یہ قرآن کی آواز،
رات میں تلاوت کرتا، تلاوت پڑھتا،
یہ آواز ختم ہوئی دوسری آ گئی، یا رب انی معذور من الشہوات،
اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے اور شہوات سے روکا،
شفعنی فیہ،
اے اللہ میری شفاعت اس بندے کے بارے میں قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے.
قرآن بھی شفاعت کر رہے، روزہ بھی شفاعت کر رہے، اللہ دونوں کی شفاعت قبول کر کے بندے کو معاف کر دے گا.
تو قرآن کثرت سے تلاوت کرو،
جب کثرت سے تلاوت کرو گے تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہ قرآن روزہ مل کر شفاعت کریں گے.
قرآن کا نزول رمضان میں ہوا،
جبریل امین رمضان میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے.
میں نے رمضان کا مہینہ کہتے ہیں،
مہینہ ہے تلاوت قرآن کا.
بعض علماء سلف کا خیال ہے کہ رمضان میں بندہ پڑھتا رہے چاہے ایک دن قرآن ختم کر دو،
عام دنوں میں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز نہیں،
لیکن رمضان میں چونکہ کثرت تلاوت کا حکم ہے،
پڑھتا رہے دن رات پڑھے، چاہے ایک دن ختم کر جائے کوئی حرج نہیں،
اس میں ثواب ہے، اجر ہے اور نیکی ہے.
اور پھر ساتھ ساتھ رمضان میں صدقے کی کثرت کی طرف توجہ دے،
صدقہ کی کثرت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر الخیر من ریح المرسلہ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے مہینے میں تیز رفتار آندھی سے بڑھ کر اپنا مال خرچ کیا کرتے،
اس کی رفتار سے بڑھ کر اپنا مال خرچ کیا کرتے.
یہ انفاق کا مہینہ اور صدقے کا مہینہ،
یہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا،
قیامت کی گھاٹیوں کا ذکر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء
فی ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یصل بین العباد،
یہ قیامت کی دن ہر بندہ جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا،
ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا،
اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. ان صدقہ وہ چیز ہے
جو اس گرمی سے بندے کو بچا سکتا ہے،
جتنا صدقہ زیادہ ہوگا اتنا سایہ گہرا ہوگا، بندے کی راحت کا انتظام ہوگا.
فرمایا کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا.
اب صدقہ اگر نہیں دو گے تو سایہ نہیں ہوگا،
صدقہ اگر کم دو گے سایہ کم ہوگا، صدقہ زیادہ کرو گے سایہ کہہ رہا ہوگا اور بندے کی راحت کا سامان بن جائے گا. یہ سایہ کب تک رہے گا؟ حتی یصل بین العباد, جب تک اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے درمیان فصل قضاء سے فارغ نہ ہو جائے, حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائے, اس وقت تک یہ سایہ قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ ان فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ آج کے جمعے کے لیے جس اعلان کا انتخاب کیا گیا ہے, یہ سبحانی مسجد بواری میں اس کی ملحق ایک پلاٹ ہے جس کا سودا ہوا ہے اور بہت تھوڑی رقم, تقریباً 4 لاکھ روپے. اس کے لیے تعاون کیجیے تاکہ یہ پلاٹ مسجد کی توسیع اور مدرسے کی توسیع کے کام آ سکے. اور یہاں توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ یہاں ایک مدرسہ قائم ہے یتیم بچوں کا, یہ تعاون ان یتیم بچوں کے ساتھ بھی تعاون ہوگا تاکہ ان کو ان کی جگہ جو ہے وہ کشادہ ہو جائے. لیکن 50 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہ سب یتیم ہیں, اور یتیموں پر نیکی کرنا بڑا باعث اجر ہے, موجب ثواب ہے. تو یہ ایک اہم پہلو ہے اس پلاٹ کے تعلق سے جس میں آپ بڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ خیر عطا فرمائے. یہ ساتھی ہمارے محمد اشرف صاحب, ان کی والدہ کی حالت کافی ناساز ہے, دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اللہ رب تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ایک اور ساتھی اپنی والدہ کی صحت کی دعا کی درخواست کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ سوال ہے کہ جہاں جو چاند دیکھا گیا وہ ایک دن کے بعد کا تھا, اب اس حساب سے وہ ایک دن روزہ جو ہم نہیں رکھا اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں؟ تو یہ ایک دن بعد کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ارباب حل و عقد ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے اور اس کے فیصلے پر ہم اعتماد کریں گے. اور یہ اگر کسی کو چاند نظر آ گیا تو وہ اپنے طور پر روزہ رکھ لے کیونکہ اس نے چاند دیکھا. اگر اطلاع کرنا چاہے کمیٹی کو اطلاع بھی کر دے, آگے کمیٹی کی سوال دیے دیکھو اعلان کرے یا نہ کرے, غلط اعلان کرے گی تو مجرم ہوگی, صحیح کرے گی تو اللہ کے اجر کی حقدار ہوگی. لیکن آپ نے خود دیکھا تو آپ روزہ رکھ لیں لیکن امت میں فتنہ پیدا نہ کریں. اور اگر چاند نہیں دیکھا تو اگلے دن کے چاند کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ کل کا چاند ہے, اس کا شریعت نے منع کیا ہے. کہ قرب قیامت یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے کہ لوگ چاند کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ ایک دن پرانا چاند ہے, تو اس سے گریز کریں اور اس کمیٹی کے اعلان پر اتفاق کریں اور اسی کے مطابق اپنے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر اخواننا في كل مكان, اللهم انصر مجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم في كشمير, اللهم انصرهم في فلسطين, اللهم انصرهم في العراق, اللهم انصرهم في افغانستان, اللهم انصرهم في كل مكان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين, وصلى الله على النبي.